السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة النصر مدنی سورت ہے، بالاتفاق مدینہ کے آخر میں نازل ہوئی. پہلی آیت میں نام مذکور ہے اذا جاء نصر اللہ. نصر اللہ آخری سورت ہے جو مکمل ایز اے سورہ نازل ہوئی، نازل ہونے والی آخری سورت. آیت میں آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ وہ بتائی جاتی ہے. وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 21 دن پہلے نازل ہوئی، جبکہ یہ مکمل سورہ جو آخر میں نازل ہوئی اس کے 60 دن بعد، یعنی 2 مہینے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. چونکہ یہ ایک اہم ترین سورت ہے، صحابہ نے اس کی جگہ، اس کے نازل ہونے کا مقام تک بتایا. بہت ہی یہ جذباتی پیغام اور خوشخبری سے بھری ہوئی ہے. خوشخبری تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی بشارت ہے، فتح کی، نصرت کی، یعنی فتح مکہ اور نصرت اسلام، غلبہ اسلام کی. لیکن جو جذباتی پیغام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اشارہ ہے، جسے بعض صحابہ نے اسی وقت سمجھ لیا. اس لحاظ سے بہت جذباتی ہے. صحابہ نے اس کا وہ مقام اور مکان تک بتایا کہ کیسے دوران حج منا میں یہ سورت نازل ہوئی، اور وہ دن ایام تشریق کا درمیانہ دن تھا، یعنی 11, 12, 13 میں سے 12واں دن. ذوالحج کی 12 تاریخ کو دوران حج منا میں یہ نازل ہوئی. اللہ نے اپنے نبی پر وہ وعدہ پورا کر دکھایا جس کا لوگوں کو انتظار تھا. یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک ہجرت کرنے والے پلٹ کے کیسے واپس آئیں گے اور وہ مکہ کو ان سے چھین لیں گے، فتح کر لیں گے، جنہیں ابرحہ کی فوج بھی نہ ہرا سکی، جنہیں اصحاب الفیل بھی فیل نہ کر سکے. وہ کیسے مکہ کو اہل مکہ سے، کعبہ کے متولیان سے، وہ جو جدی پشتی انتظام و انصرام سنبھالنے والے ہیں، چابی رکھنے والے ہیں، ان سے کیسے کوئی یہ سب لے لے گا؟ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انت حلم بہذا البلد، وہ قسم کیسے پوری ہوتی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد. دیکھتے ہیں یہ قسم کب پوری ہوتی ہے، وہ کب فرض ادا ہوتا ہے جو رب نے اعلان کیا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اسے سورۃ النصر کہا جاتا ہے، وہیں اسے سورۃ التودیع یعنی الوداعی سورت بھی کہا جاتا ہے. ایک تو سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا الوداع کا پیغام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نازل ہوئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی مشن مکمل ہو گیا ہے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا جائے گا. 3 آیات ہیں، مختصر مگر جامع سورت ہے، جس میں تسبیح، تحمید اور استغفار کی بھی تلقین ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تسبیح، تحمید اور استغفار سے تازہ رکھتے. آیت بائی آیت، ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح. یہاں نصرت اور فتح یہ 2 الگ چیزیں ہیں، یہ ہم مانا نہیں ہے. یہاں نصرت کے بعد فتح یہ تاکید نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ انعامات ہے. نصرت وہ جو کسی چیز کے ذریعے سے حاصل ہو، اللہ کی نصرت جو محنت، سٹرگل، مشکل اور آزمائش کے دوران کامیابی کی صورت میں ملتی ہے. جیسے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ محنت کے ساتھ، سبب کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ہے، اور الفتح اس سے زیادہ خاص ہے۔ یہ حتمی کامیابی ہے جو نصرت کے بعد ملتی ہے۔ ہر فتح کے پیچھے نصرت ہوتی ہے، محنت، مدد، تب جا کے وہ کامیابی ملتی ہے جس کا دشمن مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں الف لام کے ساتھ ہے تو اشارہ مراد فتح مکہ ہے۔ عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مکہ فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلے ایک دو آتے، اب کنبے قبیلے آتے، اور قوم کی قوم پوری مسلمان ہو جاتی۔ اس کے بعد 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو 10 ہجری تک سارا عرب مسلمان ہو چکا۔ تمام قبائل میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسلام کا اقرار نہ کرتا ہو۔ بخاری میں عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، انہوں نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پہلے اسلام قبول کر لے، اور تمام قبائل اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ان پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے، یعنی ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے ایک نصرت اور فتح کی بشارت۔ دوسرا اس میں جو پیغام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت روانگی ہے۔ بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے شجوخ بدر کی موجودگی میں مجھے بلوایا، یعنی جو بڑے کبار صحابہ، بزرگ صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کی وہ شجوخ بدر کی موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلوایا اور حاضرین سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے مراد کیا ہے، تمہیں کیا سمجھ آئی ہے؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہمیں فتح و نصرت حاصل ہو تو اللہ کی حمد اور استغفار کریں، اور بعض خاموش رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے تفقہ فی الدین کی دعا کی تھی، انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا، نہیں، اس کا صرف یہی مطلب نہیں کہ فتح و نصرت مل جائے تو اللہ کی حمد اور استغفار کریں، اس سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی۔ یہ فتح و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے۔ میں لہٰذا ایک بار بار لفظ بول رہی ہوں موت موت، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، خاص آپ کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور میت کا لفظ فرمایا، وفات کا لفظ آیا، تو کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے۔ بلکہ مومن بندے کی موت کے ذریعے رب سے ملاقات، یہ اس کے لیے نعمت ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ بعض لوگ وصال، بعض لوگ انتقال، اور بعض لوگ رحلت، اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرتے ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں بالکل غیر ضروری ہیں، بلکہ ان سے شرکیہ بدتیہ عقائد جنم لیتے ہیں۔ سو واضح طور پر موت کا لفظ ہی کہنا چاہیے، اور یہ تو نعمت ہے بندہ مومن کی، جب رب سے ملاقات ہوتی ہے، دنیا کی محنت مشقت سے نجات ملتی ہے اور نعمت کی برسات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا انکا مجیتن و انہم مجیتون، یقیناً آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے، سورہ زمر میں۔ اسی طرح اور بھی مقامات ہیں جیسے وفات کا لفظ آیا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کی وفات کر دیں، نَتَوَفَّيَنَّكَ وفات کا لفظ بھی ہے۔ اسی طرح وہ آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ او قتل انقلبتم على اعقابكم، ماتا کا لفظ ہے۔ یہ ایک ساتھ سمجھنے کی بات تھی جس کی طرف میں نے توجہ دلا دی اور ہمیشہ دلاتی رہتی ہوں کہ یہ وصال، انتقال اور رحلت اور یہ سب چیزیں، یہ ایک حقیقت سے منہ پھیرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح برملا، جب بعض صحابہ خاموش ہیں، بعض نے اس کی تفسیر حمد، تسبیح اور استغفار کے حکم کے ساتھ کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے، اللہ نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی۔ یہ فتح و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے، لہٰذا اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، یقیناً وہ تواب ہے۔ تواب جو توبہ کی توفیق دیتا اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے، مجھے بھی یہی سمجھ آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسبیح، تحمید، استغفار اور خاص طور پر نصرت اور فتح کے ساتھ اس پر عمل یوں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 8 رکعت ادا فرمائیں۔ اس لیے جب بھی کوئی امیر لشکر ہو یا اسی طرح لیڈر ہے، قائد ہے، امیر ہے، جب وہ کوئی شہر فتح کرے تو فتح کرنے کے بعد اس میں داخل ہو تو 8 رکعت نوافل پڑھے، یہ مستحب ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن فتح کیا تو ایسے ہی کیا تھا۔ پھر ویسے بھی مشن مکمل ہو جاتا ہے تو رب کا بلاوا آ جاتا ہے، جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا پیغام بھی ملتا ہے، تو جانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا، اسی لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح، تحمید اور استغفار کثرت سے کرنے لگے۔ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ تسبیح، تحمید اور استغفار کرنے لگے۔ تسبیح، تحمید، استغفار اکٹھا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایسی دعائیں جس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ اکٹھے آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع اور سجدے میں، اے ہمارے پروردگار ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حمد اللہ کی تعریف اور تسبیح اس کو ہر عیب، نقص، کمی، خامی سے، شریک سے پاک قرار دینا۔ شریک اور شرک سے بھی اہم ہے، کیونکہ سب سے بڑا نقص تو یہی ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ شریک، سانجی، پارٹنر بناتا ہے۔ اس لیے اللہ کو شرک اور شریک سے پاک رکھنا یہی تسبیح ہے، اور تسبیح میں اس شرک سے برات کی نیت ضرور ہونی چاہیے۔ اور عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک رب کی تسبیح شامل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں شور و غل زیادہ کر بیٹھے، ادھر ادھر کی بات چیت، پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے تو اس مجلس میں اس سے جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ مجلس کے اختتام کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس میں دیکھیں تسبیح کا لفظ بھی، تحمید کا لفظ بھی اور استغفار بھی سب جمع ہو گئے۔ اور خاص طور پر استغفار یہ عبادات کی فتح و نصرت ملنے پر تکمیل کے بعد ضرور ہے۔ آپ دیکھیں نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نیکی کی مجلس ہے، اس کے بعد استغفرک واتوب الیک۔ حج جیسا عظیم رکن، اس کی ادائیگی کے بعد کیا حکم ہے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ۔ اسی طرح تہجد کی عبادت، وبالاسحار هم یستغفرون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار شاید صرف گناہ پہ ہوتا ہے، گناہ پہ بھی ہوتا ہے لیکن نیکی پہ بھی ہوتا ہے، نیکی میں رہ جانے والی کمی خامی پر ازالے کے لیے استغفار، اور نیکی کی قبولیت کے لیے استغفار۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بلکہ دن بھر میں 100 سے زائد بار استغفار کرتے، انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب فتح و نصرت کے ساتھ استغفار آیا ہے، جاء نصر اللہ والفتح، اور آخر میں استغفار ہے، سورت کا شروع فتح اور نصرت ہے اور سورت کا اختتام واستغفر انہ کان توابا ہے، تو جو بھی فتح و نصرت کسی بھی معاملے میں چاہتا ہے وہ استغفار کو لازم کر لے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا کمبینیشن ہے نا. سورت کا آغاز فتح و نصرت کے ساتھ ہے، سورت کا اختتام استغفار کے ساتھ ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ جو بھی فتح و نصرت کا متلاشی طلبگار ہے وہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے. اور اس کی تائید قرآن حدیث سے کئی جگہ کئی مقامات سے ملتی ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. پھر یہ کہ تسبیح ہو، تحمید ہو، استغفار ہو، یہ صرف زبانی ورد وظیفہ ہی نہ ہو. یاد رکھیں، اسے منع نہیں کر رہے کہ صرف یہ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ دل کا بھی ہو اور عمل کا بھی ہو. ایک طرف آپ حرام دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہاتھ میں تسبیح پھیر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ ہاتھ میں تسبیح، دل میں ہزاروں فریب، تسبیح کیا کرے گی جب دل ہی نہ ہو قریب. تسبیح تو سب پھیرتے ہیں دانہ گن گن کر، اصل تسبیح یہ ہے کہ دل بھی پھیرے خدا کی طرف. تسبیح ہاتھ میں گھوم رہی ہے اور دل کہیں اور بھٹک رہا ہے. تدور الصبحۃ فی الیدی والقلب غائب فی الوادی وادی فی الوادی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو. یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. افواجا، فوج در فوج. اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا اور مختلف وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وفد عبد القیس بحرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی تعلیم کی ہدایت دی. وفد نجران عیسائیوں کا وفد، عقیدہ توحید اور مسیح علیہ السلام کے حوالے سے مکالمہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سنائی، توحید پر وحدت کی دعوت دی. وفد ثقیف، جنہوں نے کچھ تردد کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم، اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں اسلام کی طرف لے آ. اور اسی طرح وفد تمیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں تقویٰ کی ترغیب دلانا، قبائلی غرور میں مبتلا تھے. وفد یمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و قضاء کے لیے وہاں پر اپنے اصحاب روانہ فرمائے اور آپ نے انہیں وصیت کی کہ آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا. الغرض، جب بھی کوئی وفد حاضر ہوتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چامع انداز میں دعوت و نصیحت دیتے، جو کمی خامی دیکھتے اس سے متعلق ان کے لیے دعا بھی کرتے اور انہیں تبلیغ بھی کرتے. تو اس سے ہمیں ان وفود کے آنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتوں کے حوالے سے بہت اہم تعلیمات ملتی ہیں. آنے والے تقریباً تمام وفود مسلمان ہوئے، سوائے دو قبائل کا آتا ہے کہ وہ واپس چلے گئے اور ہدایت نہ پا سکے. اور بعض وفود کی تعریف آتی ہے اور بعض کے لیے دعا آتی ہے. خاص طور پر جن کی تعریف ہوئی ان میں یمن کے یمنیوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت اور بشارت آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایمان یمان سے ہے اور فقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ یہ یمان سے ہے. اور فرمایا کہ میں یمنیوں کے حوالے سے اللہ کی خاص طور پر ان کی دین مخالف رسم و رواج اور بدعات وغیرہ سے دوری دیکھتا ہوں، یہ پاتا ہوں. یہ ایک بڑی خوبصورت پیشین گوئی تھی یمنیوں کے بارے میں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی قوم اور وفد کی جب نیکی میں ان میں موجود خوبی اور خاصیت کی جب تعریف کی جائے تو انہیں اور استقامت ملتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ منظر ہے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، بس پاکی بیان کریں. بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح تحمید اکٹھی. واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. انہ، بے شک وہ. کانا، ہے. یہ استمرار کا معنی ہمیشہ سے ہے. توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، قبول بھی وہی کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہے. کوئی اپنے زیادہ غلطیوں پر، لمبی عمر کوتاہیوں پر، نافرمانیوں پر دور نہ ہو، یہ اسے دعوت توبہ ہے، دعوت استغفار ہے. کہ جب وہ قبول کرنے والا وہی ہے، اس سے بڑا عالی ظرف کوئی نہیں، اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو تردد تذبذب کیسا. آ جاؤ، اس کی تسبیح کرو، حمد بیان کرو، اس سے بخشش مانگو کہ وہ بخشش قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ چاہے خطاؤں سے دل دامن کالا ہو چکا ہو، وہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوں، گناہ کبیرہ صغیرہ، شرک قتل، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، آ جاؤ رب کی طرف کہ وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا۔ نیک اعمال کرو، اس کی تسبیح حمد اور بخشش کا سوال، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی، اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک ہوئی، وہ اس سے چشم پوشی کرے اور درگزر فرمائے، یعنی گناہ ہی نہیں نیکیوں پر بھی۔ ہم اس وقت ایک اور کامیابی اور خوشی پا رہے ہیں، اور وہ ہے تکمیل کی۔ اس پر کیا ہونا چاہیے؟ حمد، تسبیح، استغفار، تاکہ وہ قبول کرے جو کمی خامی اس دوران ہم سے ہوئی، اور جو توفیق اس نے ہمیں نصیب کی اسے وہ قبول کرے اور اس پر ہمیں استقامت نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی۔